કામયાબ એકબીજા છે. સાલાના ઇસ્તેમાલ મુજે આપસે આજ પહેલી મરતબા મુખાતબ હોને કી સઆદત નસીબ હો રહી હૈ. જામિયા મેરે શેખ ઓ મુર્શિદ ઓર હજારો મુસલમાનો કે શેખ તરીકત ઓર મુર્શિદ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب دہلوی نور اللہ مرکبہ رحمہ اللہ اللہ ان کی قربت اقدس پر کروڑوں رحمت نازل کرے. یہ ادارہ ان کی طرف منسوخ کیا گیا, قصبے کی طرف منسوخ کیا گیا. میں آج مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اس ادارے میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. جو ادارہ میرے مرشد رحمہ اللہ کی طرف منسوخ کیا گیا, رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ذات حق اس ادارے کو دن دگنا رات چوگنا ترقی نصیب کرے. مدارس عربیہ کے سالانہ اجتماعات چند مقاصد کو سامنے رکھ کر سال میں ایک مرتبہ منعقد کیے جاتے ہیں. مدارس کے سالانہ اجتماعات کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کو, ادارے کے معاونین کو, ادارے کے ساتھ محبت اور تعلق رکھنے والے حضرات کو ادارے کی سالانہ کارکردگی سے مطلع کیا جائے, آئندہ ادارے کی ضروریات بتلائی جائیں, آئندہ اس کے پروگرام سے آگاہ کیا جائے, ادارے میں تعلیم حاصل کر کے فارغ ہونے والے طلباء کو سند فراغت دی جائے, انہیں اعزاز کے ساتھ رخصت کیا جائے اور انہیں ان کی آئندہ ذمہ داریوں سے واقف کرایا جائے. ساتھ ہی ادارے کا مسلک, ادارے کا موقف وہ عوام الناس پر واضح کیا جائے. یہ ہیں وہ مختصر مقاصد جنہیں سامنے رکھ کے مدارس عربیہ کے سالانہ اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں. آج کے اس اجتماع کی دو حیثیت, ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ جامعہ کا سالانہ جلسہ ہے اور دوسری حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ کے لیے. وہ حضرت سے بیعت ہیں ان افراد کی تربیت کی خاطر دیر سے سالانہ اجتماع کا نام دیا گیا ہے. مجھے اجتماع کی جلسے کی ان دونوں حیثیتوں کو سامنے رکھ کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا. رات تقریباً 1:00 جلسے کا یا گفتگو کرنے کا جو صحیح وقت ہے وہ تو بہرحال گزر چکا ہے, لیکن آپ حضرات بھی دور دراز سے سفر کر کے کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے اور میں بھی ایک لمبا سفر کر کے کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا. اس لیے مجھے اور آپ کو نیند کا خیال کیے بغیر, آرام کی پرواہ کیے بغیر کچھ دیر مزید یہاں جمع رہنا ہے, اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگر ہم اس نیت کے ساتھ یہاں مزید کچھ وقت موجود رہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو, تو جتنی دیر ہم یہاں موجود رہیں گے وہ لمحات میری اور آپ کی اخروی زندگی کے سمجھنے کا سبب بن سکتے ہیں. اللہ مال و بالنیات عمل کا مدار انسان کی نیت پر ہے. نیت ٹھیک ہے عمل کا نتیجہ بہتر نکلتا ہے, نیت بری ہے نتائج برے نکلتے ہیں. مجھے یہ توقع ہے کہ آپ نیک ہی ارادہ اور نیک ہی نیت لے کر یہاں تشریف لائے ہوں گے. آپ حضرات کو بلکہ پاکستان کی بہت بڑی تعداد کو, یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک خاصی تعداد کو جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں میری گفتگو کا انداز, میرا موضوع سخن میری سوچ اور فکر معلوم ہے. الفاظ بدل سکتے ہیں, تقریر کا عنوان بدل سکتا ہے, لہجے میں نرمی یا تلخی آ سکتی ہے, لیکن جہاں تک مقصد کا تعلق ہے وہ نہیں بدل سکتا ہے. وہ اس لیے نہیں بدل سکتا کہ میں ملک کے مختلف حصوں میں ایک بار نہیں متعدد مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ میں نے اپنے رب سے ایک وعدہ کر لیا ہے اور یہ وعدہ کیے ہوئے بہت عرصہ بیت گیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وعدہ انسان سے کیا جائے تو اس کا نبھانا بھی ضروری ہے اور جو مسلمان وعدہ رب سے کرے تو اسے نبھانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. میں آپ کو اپنے دل کی بات بتلا رہا ہوں کہ میں نے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا ہوا اور اس وعدہ کو بہت عرصہ گزر گیا ہے, آج کا وعدہ نہیں. اور وعدہ بھی یا یہ عہد میں نے اپنے خالق سے ایسے حالات میں کیا ہے کہ آپ ان حالات کی سنگینی کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. اور میں شاید اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بہرحال اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا اور وہ وعدہ یہ ہے کہ زندگی کے جتنے دن باقی ہیں اور جتنے اس نے خود دیے وہ دن اور وہ ایام وہ لمحات میں ہر قیمت پر اصحاب رسول اور امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف توصیف اور مدح میں گزاروں گا اور ساتھ دشمنان اصحاب رسول دشمنان امہات المومنین کی تکفیر کو ملت اسلامیہ پر ہر قیمت میں واضح کروں گا. یہ واضح سا موقف میں نے عرض کیا ہے کہ الفاظ بدل سکتے ہیں, لہجے میں تلخی یا نرمی آ سکتی ہے, لیکن موقف اور منظر نہیں بدل سکتا. اور صرف یہی نہیں کہ میں اس موقف کو صرف جلسوں تک کی بیان کر کے کافی سمجھتا ہوں نہیں, بلکہ یہ خواہش اور تڑپ بھی ہے کہ میں اسی موقف کو پاکستان کے اس اعلی ادارے میں بھی پیش کرنے کی تڑپ رکھتا ہوں جسے پاکستان نیشنل اسمبلی یا پاکستان قومی اسمبلی کہا جاتا ہے. یہ کیوں میں یہ سمجھتا ہوں اور ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ جب تک کسی برائی کو روکنے کے لیے مؤثر قانون نہ بنایا جائے اور اس قانون پہ عمل درآمد نہ کیا جائے اس وقت تک وہ برائی نہ مٹ سکتی ہے نہ رک سکتی ہے نہ روکی جا سکتی ہے. آپ حضرات کو بخوبی علم ہے, قادیانیت ایک ناسور تھا اور یہ ملعون پودا انگریز نے لگایا تھا. پیغمبر اسلام کی بغاوت قادیانیت میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. ایک عرصہ تک اس فتنے کے خلاف ملت اسلامیہ نے بھرپور جد و جہد کی. علماء وکلاء طلباء دانشور مشائخ عظام اولیاء اللہ سب نے بلا امتیاز قادیانیت کے خلاف اپنی جد و جہد کو جاری رکھا اور اس راہ میں انتہائی مشکلات سے گزرنا پڑا. آج آپ کو شہداء گن نہیں سکتے ہیں جنہیں اس لیے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا کہ انہوں نے قادیانیت کے کفر کو ان کے ارتداد کو سڑکوں پہ بیان کیا تھا اور ان کے غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کا مطالبہ کیا تھا. اس کے سوا ان کا کوئی اور جرم نہیں تھا لیکن انہیں بہرحال سنگین حالات سے گزرنا پڑا. اتنی بڑی عظیم قربانی دینے کے بعد بھی قادیانیت کی راہ نہیں رکی. مسلمان جان شہادت نوش کرتے رہے اور قادیانیت میں اضافہ ہوتا رہا. وہ اور پرپرزے کھولتے گئے لیکن مسلم امہ نے جدوجہد جاری رکھی, مسلسل محنت جاری رکھی تاکہ ایک دن ایسا آ گیا کہ جب قادیانی مسئلہ اسمبلی میں زیر بحث آیا اور وہاں بات یہی چلی کہ قادیانیت اسلام کا حصہ یا کفر ہے. بحث کے بعد یہ طے ہو گیا کہ قادیانیت اسلام کا حصہ نہیں بلکہ یہ ارتداد ہے اور انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اسمبلی نے جب اس کو مان لیا اور قادیانیت پاکستان کے دستور میں غیر مسلم قرار پا گئی تو آج صورتحال بالکل برعکس ہو گئی ہے. ایک وقت وہ تھا کہ ہم قادیانیوں کو کافر کہتے تھے تو اگلا دن جیل, یاد کڑی ہمارا مقدر تھی. اور آج حالات یہ کہ اگر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں تو ہتھ کڑی اور جیل ان کا مقدر. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, یہ ایک دینی ادارے کا جلسہ ہے اور جب تک علماء سیاسی قوت حاصل نہیں کرتے ہیں تو انہیں بھول جانا چاہیے کہ یہ اپنے دین کا تحفظ کر لیں. میں یہ بات ایک ولی کی, ایک کامل ولی کی موجودگی میں اور ولی ابن ولی کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں اور سوچ سمجھ کے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک علماء دینی زعما سیاسی قوت حاصل نہیں کر لیتے ہیں تو اس وقت تک یہ عقائد کو تحفظ نہیں دے سکتے, دین کو تحفظ نہیں دے سکتے. کب تک آپ قرارداد پڑھتے رہیں گے, کب تک آپ ریزولیشن پاس کرتے رہیں گے, کب تک آپ احتجاج کرتے رہیں گے؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہمیں اس پہ غور نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم ہمیشہ جلسے میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں رسول کی توہین کی ہے سزا دو, فلاں فلاں صحابی رسول کی گستاخی کی ہے سزا دو, یا یہ ہم قرارداد پڑھتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے یہ کرو یا ہمارا مطالبہ ہے خلافت راشدہ کا نظام نافذ کرو، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کو نافذ کرو. ایک عرصہ سے ہم یہ الفاظ جو کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مطالبہ ہی کریں یا جس سے مطالبہ کر رہے ہیں اس منصب پہ قبضہ کریں. یعنی بھیک مانگنے میں ہی لطف ہے یا کچھ دینے والے مقام پہ ہمیں آنا چاہیے، ہاتھ پھیلانے میں لطف آتا ہے یا ہاتھ سے کچھ دینے میں لطف آتا ہے؟ اگر تو آپ کی سوچ یہی ہو کہ ہم بھیک ہی مانگتے رہیں تو پھر مرضی ہے اس کی جس سے آپ بھیک مانگ رہے ہیں کہ وہ بھیک دے یا نہ دے، اس کی مرضی ہے آپ کو عزت سے رخصت کرے، اس کی مرضی ہے آپ کو بھی عزت کر کے رخصت کرے. بہتر یہ کہ ہم لین بدل دیں، ہم صرف مطالبے تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں بلکہ ہم سوچ یہ پیدا کریں کہ جس سے آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا نظام نافذ کرو یا اسلام نافذ کرو، ہم اسی مقام پہ اپنے آپ کو خود کیوں نہ لائیں تاکہ مطالبے کی زبان نہ ہو پھر ہم خود کریں. جب تک یہ سوچ نہیں بدلتی اس وقت تک میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں آپ اپنے دین کو تحفظ نہیں دے سکتے ہیں، اپنے ایمان کو تحفظ نہیں دے سکتے، قطعاً نہیں دے سکتے. اور یہ بھی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں عام طور پر لوگ اس کا نام سیاست رکھ کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے اپنے آپ کو اس سے نکال لیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غلط کار لوگ برسر اقتدار آ کر پھر دینی اقدار کو پامال کرتے ہیں اور ہم صرف اپنے آپ کو مطالبے کی حد تک میدان عمل میں اتار لیتے ہیں. قرارداد، احتجاج، مطالبہ، جلسہ، جلوس یہ کر کے ہم اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ گویا ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، ہم اپنے فرض منصبی سے عہدہ برا ہو گئے. بلکہ بعض اوقات یہ بھی سنا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کا یا نیک لوگوں کا ملکی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں، انہیں نہیں آنا چاہیے، انہیں اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، انہیں الگ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہنا چاہیے. یہ سوچ پیدا کی گئی، یہ سوچ پیدا کرنے کے لیے دشمن اسلام نے وقت صرف کیے، دولت صرف کیے، ذہن صرف کیے، قلم صرف کیے، اور مقصد اس کا یہ تھا دشمن اسلام کہ وہ اس طرح اچھے لوگوں کو اس ادارے سے نکال باہر پھینکے کہ جس ادارے میں بیٹھ کر ملک اور قوم کی قسمت کے سنوارنے کے اسباب و ذرائع مہیا کیے جا سکتے ہیں اور بہت بڑی تعداد ملک کی اس لائن پہ لگ گئی کہ واقعی ہمیں الگ تھلگ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہنا چاہیے حکومت کوئی اور کرے ہمیں اس سے باس نہیں. تو جب حکومت سے باس نہیں ہے کوئی کرے تو پھر آپ یہ توقع کیسے رکھتے ہیں کہ اس غلط کار سے آپ اسلام کا مطالبہ کریں گے تو اسلام آ جائے گا؟ آپ یہ ذہن کیسے رکھتے ہیں کہ آپ غلط کار سے مطالبہ کریں گے کہ اصحاب رسول کو گالی دی جا رہی ہے گالی روکو تو وہ روک لے گا؟ آپ ایک اوباش یا بدماش سے کیسے توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس سے مطالبہ کریں کہ ملک میں زنا عام ہے روکو تو وہ روک لے گا؟ یا جوا یا زنا یا ہیروئن عام ہے اسے روکو تو وہ روک دے گا؟ پھر آپ یہ توقع کیسے رکھتے ہیں کیا آپ اس برائی کو ایک غلط کار آدمی سے رکوا لیں گے؟ وہی قاتل وہی مخبر وہی منصف, یہ توقع آپ کیسے رکھتے ہیں؟ یہ سوچ کس نے پیدا کی اور کہاں سے آئی ہے؟ میں نے آج اس گفتگو کا آغاز اس لیے کی ہے کہ آپ سستی جنت تلاش کر رہے ہیں, سستی جنت کہ شیخ طریقت کے ہاتھ پہ بیعت کی اور جنت کے تمام دروازے اپنے لیے کھلوا لیے. بھول جاؤ, اس طرح جنت نہیں ملے گی. اگر ملک میں ظلم ہے آپ کو میدان میں آنا پڑے گا, ملک میں ستم ہے آپ کو میدان میں آنا پڑے گا, ملک میں اصحاب رسول کو گالی دی جا رہی ہے آپ کو میدان عمل میں اترنا پڑے گا, تب جنت ملے گی. جس طرح تم سستی جنت تلاش کرتے ہو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یوں جنت نہیں ملتی ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ صحابہ.
ملک میں خلافت راشدہ کا نظام ہوتا آپ بالکل الگ تھلگ ہو کے جنگل میں چلے کاٹتے رہتے تو کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن آج جنگل میں چلے کاٹنے کا وقت نہیں. آج میدان عمل میں اتر کر ظالم و جائر سلطان کا گریبان پکڑنے کا وقت ہے. ہر چیز کے ایک وقت ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے حالات ہوتے ہیں. میں آگے چل کر اپنے اس موقف کو مزید واضح کروں گا اور انشاءاللہ وہ ذہن میں اترے گا. ہاں, چلتے ہوئے یہ کہتا جاؤں کہ اگر میدان سیاست میں یا عملی میدان میں اترنا جائز نہ ہوتا تو شیخ المشائخ سلطان الاولیاء میرے اور آپ کے مرشد حضرت دہلوی رحمہ اللہ کبھی الیکشن نہ لڑتے. نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ آج کئی صوفی صرف مراقبے کو دین سمجھے بیٹھے ہیں, انہیں اپنے شیخ کا طریقہ کار دیکھنا چاہیے. اگر دہلوی قرآن جانتا تھا سنت جانتا تھا تو پھر جو اقدام اس نے کیا ہے آپ کو کرنا پڑے گا. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل. آج ہماری تباہی کا واحد ذریعہ اور سبب یہی ہے. ایک تہجد گزار الیکشن میں کھڑا ہوتا 200 ووٹ ملتے ہیں, اور ایک بدماش کھڑا ہوتا ہے لاکھ ووٹ لیتا ہے. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے کہ یہ کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ یعنی ایک نیک صالح پرہیزگار اور تہجد گزار کو پبلک اپنی قیادت کے لیے ملکی معاملات کے لیے کیوں منتخب نہیں کر رہی؟ وجہ, اس کی بنیادی وجہ عرض کرتا ہوں. آپ رات دن ایک تبلیغ کرتے ہیں, بار 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 ایک لفظ کو رپیٹتے ہیں, بار بار نیک لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ملکی معاملات میں, یہ رب رب کرن. پھر جب حالات ایسے آتے ہیں اور آپ میدان عمل میں اترتے ہیں تو وہی آپ کے پڑھائے ہوئے آپ کے شاگرد آپ کے تربیت یافتہ آپ کو جواب دیتے ہیں, حضرت تسی تو بڑے نیک لوگ ہو, تو آدھا کی تعلق ہے سیاست نہ, تسی کیوں آ گئے؟ سبق جو خود آپ نے یاد کرایا تھا وہی وہ جواب میں پیش کرتے، ورنہ انہیں کوئی ذاتی دشمنی ہے ہم سے کہ وہ ایک بدماش کو منتخب کرتے ہیں، ایک نیک اور صالح کو منتخب کیوں نہیں کرتے؟ اور میں یہ واضح عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنی یہ سوچ نہیں بدل لیتے ہیں اس وقت تک آپ اپنے دین کو بھی تحفظ نہیں دے سکتے، دینی اقدار کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا ہے، عقیدے کو تحفظ نہیں ملتا. آج ہم چیختے اور چلاتے کہ اصحاب رسول کو گالی دی جا رہی ہے، گالی دینے والے کا منہ بند کرو، جس سے کہتے ہیں گالی دینے والے کا منہ بند کرو، اگر وہ خود گالی دینے والے طبقات میں سے ہو تو بند کرے گا؟ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ نہیں سارے نہیں سمجھے آپ. اگر ہم جس سے کہہ رہے ہیں وہ خود اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو تو اصحاب رسول پہ تبرا بند ہو جائے گا؟ اونچی آواز سے بند نہیں ہوگا. تو پھر ہمیں اس تبرے کو بند کرانے کے لیے صرف سال بعد کسی سالانہ جلسے میں قرارداد پڑھنا ہے یا کوئی اور راستہ یا لین اختیار کرنی ہے کہ جس ذریعے سے ہم اس تبرے کو بند کر سکیں؟ جی عملی میدان میں آنا ہے یا نہیں آنا؟ مجھے کیوں نہیں بولتے آپ؟ آنا ہے. آج جو آپ نالاں ہیں ناراض ہیں کہ عورت سربراہ مملکت بن گئی ہے، مجھے اس بحث میں جانا نہیں، میں اپنے موضوع اور عنوان پہ چلوں گا، لیکن تھوڑی سی تمہید باندھنا چاہتا ہوں اپنے موقف کو سمجھانے کے لیے. آج جو آپ نالائیں کہ عورت مملکت کی سربراہ بن گئی ہے، تو آپ نے اس پہ بھی غور کیا ہے کہ وہ کیوں بنی ہے؟ میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں نے الیکشن کے دن بستر اٹھائے اور گئے، انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے، حتیٰ کہ کئیوں نے ووٹ نہیں بنائے، اور میرے کئی وہ بھائی اور بزرگ اہم ووٹ ڈالنے کے وقت مسجد کے گوشے میں دوست کے مراقبہ اور تصویر بڑھتے رہے. جب آپ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں، ووٹ غلط کار ڈالتا ہے، منتخب غلط کار ہوتا ہے، پھر اس کے انتخاب کے بعد آپ کو اب خدا یاد آئے کہ اب دعائیں مانگتے ہو کہ یہ اتر جائے؟ یہ میری بات آپ کو تلخ لگے گی، لیکن میں اس میدان سے گزرا ہوں، مجھے یہ تلخ تجربہ ہوا ہے، اس لیے مجھے یہ بات کہنا ہے. پھر آج یا دعائیں نہ مانگو کہ خدا کا غضب آ گیا، یا یہ حدیث نہ پڑھو کہ وہ قوم برباد ہو گئی کہ جس قوم کی سربراہ عورت بن گئی. یہ حدیث تمہیں پہلے معلوم تھی، تم نے اس وقت راہ کیوں نہیں روکی کہ جس وقت قوم اسے منتخب کر رہی تھی؟ تم نے اس وقت دورے کیوں نہیں کیے جب اس کی راہ روکی جا سکتی تھی؟ آج ماس دعاؤں سے ہٹا لو گے، آج ماس اپنے آپ آنسو بہا کر ہٹا لو گے، آج صرف جس سے بھی ریویٹ پڑھ کے ہٹا لو گے، آج صرف جس سے بھی قوم کو غیرت دلا کے ہٹا لو گے. نہیں، مولویت اپنے آپ کو بدلے، مولویت میدان میں آئے، مولوی جب گان میں اذان نہیں دیتا ہے قوم اسے ووٹ کیسے دے
گی؟
یہ ذہن آپ کو بدلنا پڑے گا، تب جا کر اس کے بہتر نتائج نکل سکیں گے، ورنہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. برے سے برا آدمی، برے سے برا آدمی برسر اقتدار آتا رہے گا، برے سے برا، اور آپ اس کے احتجاج ہی کرتے رہیں گے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ جس شخص نے سیاست میں حصہ لینا ہے، اس کی نگاہ ہوتی ہے ووٹر پر، ووٹروں کی زیادہ تعداد برے لوگوں کی ہے وہ اسی سے ان کے ساتھ چلتا ہے. اس نے تو ووٹ لینے, ووٹروں کی زیادہ تعداد نیک لوگوں کی ہے, پھر وہ اس انداز کے ساتھ چلتا ہے کہ اس نے ووٹ لینے. جس طرح کا ماحول اور معاشرہ اس کو ملے گا وہ اس کے مطابق ڈھلتا جائے گا. آپ ایسا ماحول پیدا کریں گے تو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے, آپ ایسا ماحول پیدا نہیں کریں گے تو ساتھ نہیں دیں گے. اور میں آپ کو اپنے مختصر سے تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں. ہم مایوس نہیں, صرف کام کی کمی ہے, مایوسی نہیں. میں نے ایک تھوڑا سا تجربہ کیا آپ کے سامنے. بے سر و سمانی کے عالم میں میں نے الیکشن لڑا, 39,000 کچھ سو ووٹ حاصل کیے ہیں. اس 15ویں صدی میں پنجاب کی دھرتی پر کوئی غریب آدمی اور وہ بھی مسجد کا مولوی اتنی بڑی تعداد میں ووٹ لے, یہ بظاہر تعجب نظر آتا ہے. لیکن میں تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں, جب موقف قوم کو سمجھایا جائے چاہے کوئی کتنا ہی غلط کار کیوں نہ ہو, اس کے دل میں ایمان کی رمق باقی ہے, اس کے دل میں دین کی محبت ہے, وہ ساتھ دیتا ہے. لیکن ساتھ لینے کے لیے بھی تو کوئی حرکت ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ اونچی آواز سے کرنی چاہیے اور بلند آواز سے. آپ کسی کی خوشی میں شریک نہ ہوں, کسی کی غمی میں شریک نہ ہوں, کسی کے دکھ درد میں شریک نہ ہوں, کسی کو پوچھنے نہ جائیں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے؟ نہیں دیں گے. یہ نفسیاتی چیز ہے, یہ فطرت ہے انسان کی. جی کرو گے جی کراؤ گے, جی نہیں کرو گے تو مفت میں پوجنے کے لیے کوئی نہیں آتا. مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بہرحال بدلنا ہے. میں نے یہ کیوں کہا؟ مجھے اس کی تمہیداً ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج پاکستان کی دھرتی پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو دنیا جہان کی ہر گالی دی جا رہی ہے, ہر گالی. اصحاب رسول کو ماں کی گالی دی گئی ہے پاکستان میں, اور تحریر ہے باقاعدہ. یہ بھی نہیں کہ کوئی کتا زبانی بھونک گیا ہو اور بات آئی گئی ہو گئی ہو, نہیں, تحریر ہے, ریکارڈ پہ ہے. ماں کی گالی, بہن کی گالی, بیٹی کی گالی, یہ دنیا میں سنگین ترین اور فوش گالیاں شمار ہوتی ہیں جو کسی کو ماں بہن اور بیٹی کی گالی دی جائے. یہ وہ گالیاں ہیں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکستان میں دی گئی ہیں, اور دشمن نے جرت کے ساتھ, ڈھٹائی کے ساتھ یہ گالی دی ہے, پوری جرت کے ساتھ دی ہے. اور صرف یہی نہیں, ماں بہن کی گالی کے ساتھ ساتھ اسے جو اور گالی ملی ہے وہ دی ہے. اصحاب رسول کو کافر لکھا گیا, منافق لکھا گیا, ملعون لکھا گیا, شیطان اور ابلیس کا ایجنٹ لکھا گیا, شیطان سے بڑا جہنمی لکھا گیا, فرعون, نمرود اور قارون لکھا گیا, منافق, رئیس المنافقین تحریر کیا گیا, جہنمی کتا لکھا گیا, دجال لکھا گیا, غاصب لکھا گیا, دھوکے باز لکھا گیا, حتیٰ کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لواطت کے الزامات کتابوں میں تحریر کیے گئے. اور یہ تمام وہ لٹریچر ہے, یہ تمام وہ کتب ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں. پاکستانی پریس نے یہ کتابیں چھاپی ہیں اور پاکستان کے کتب خانوں پہ بکتی ہیں, اور پوری آزادی کے ساتھ اصحاب رسول اور امہات المومنین کے خلاف
اس لٹریچر کو پھیلایا جا رہا ہے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں پوری امت سے کہ تمہاری مسجد نے اس غلاظت کو روک لیا, تمہارے مدثر نے اس کفر کو روک لیا, تمہاری خطابت نے اس کفر کو روک لیا, تمہاری جماعتوں نے اس کفر کو روک لی ہے, تمہاری پارٹیوں نے اس کفر کو روک لی ہے, تمہاری دعا نے اس کفر کو روک لی ہے. اگر روک لیا تو بتلاؤ, نہیں روکے تو پھر کوئی راستہ تجویز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ذریعے سے یہ کفر رک جائے. میرا مطلب یہ نہیں کہ مسجد معاذ اللہ اٹھا دی جائیں یا مدارس گرا دیے جائیں, نہیں. مسجد اور مدرسے نے تو لین دینی ہے, آگے عمل کا میدان ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے. مدرسہ تربیت دے گا, مسجد درس دے گی, لیکن اس کے بعد اس درس اور تربیت پہ آپ نے عمل کر کے عملی اقدام کرنا ہے. اگر آپ کو عملی اقدام نہیں کرتے اور اسی پہ خوش رہتے ہیں کہ ہم نے آواز بلند کر دی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں. ان حالات میں جب اصحاب رسول کو یہاں تک ننگی فوش اور گندی گالی دی جا رہی ہو, ایسے حالات میں نہیں تصور کر سکتا اس بات کو کہ آپ آسانی کے ساتھ بخشش کا سرٹیفکیٹ لے کے چلے جائیں گے اور اس کے لیے کوئی لایا عمل آپ تیار اگر نہیں کریں گے. آپ کے ذمہ آج کے حالات میں فرض ہے کہ آپ اس کفر کی راہ روکنے کے لیے اپنی صفوں میں نظم و ضبط پیدا کریں اور اس کے لیے کوئی لایا عمل تیار کریں. اس کے لیے کسی لین پہ چل کے آپ عملی میدان میں آئیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ تبرع اصحاب رسول کے خلاف نہیں روک سکتا ہے. توجہ کیجیے, میں نے یہ الفاظ معاذ آپ کے جذبات مشتعل کرنے کے لیے نہیں بولے, بلکہ یہ مبنی بر حقیقت ہے. یہ ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں, آپ خود اس کا جائزہ لے سکتے, مطالعہ کر سکتے. لاہور سے ایک کتاب چھپی جس کتاب کے خلاف مجھے تقریباً محتاط اندازے کے مطابق یہ پانچواں برس جا رہا ہے چیختے چلاتے اور احتجاج کرتے, لیکن آج تک کوئی سنوائی نہیں. جس کی وجہ سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ احتجاج اور قرارداد اس کفر کی راہ نہیں روکتی ہے, کفر کی راہ روکنے کے لیے کوئی اور اقدامات ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنے ہیں. یہ کتاب لاہور سے شائع ہوئی, کلید مناظرہ کے نام سے شائع ہوئی, اور اس کتاب کا بدترین کافر مصنف اس میں تعریف کرتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی نانی دادی اور والدہ تینوں سناکار اور فائشہ عورتیں تھیں. اور یہ الفاظ لکھے دے ہوں, کوئی اور بھی آپ پیش کر سکتے ہیں؟ کوئی مولوی, کوئی پیر, کوئی مرشد, کوئی سیاسی لیڈر, کوئی حکمران, مل جائے گی کتابیں, تنقید مل جائے گی ایک دوسرے پر, لیکن یہ الفاظ آپ کسی عام آدمی کے لیے بھی مجھے تحریر کیے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ وہ اس نے لکھے ہوں اور پھر آزادی کے ساتھ وہ مصنف ملک میں پھرتا ہو. کس حد تک تباہی آ گئی اس امت کی کہ صحابی رسول کی ماں نانی اور دادی کے لیے یہ الفاظ ہوں اور پھر اس کے لیے کوئی قانون نہ ہو, ضابطہ نہ ہو, اور اس کافر کی زبان اور قلم کوئی نہ روکے, نہ ملک روکے, نہ حکومت روکے, نہ امت روکے. کیا ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جنت چلے جائیں گے اور اس کفر کی راہ روکے بغیر چلے جائیں گے؟ اس خلافت اور کفر کی راہ روکنے کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا, اور میں اس لیے واضح کہنا چاہتا ہوں, ہمیں کچھ لوگ تشدد پسندی کا تانا دیتے ہیں, تلخ نوائی کا تانا دیتے ہیں, لیکن ہم اس تانے کو برداشت کرتے ہیں. میری سوچ یہ ہے کہ جب تک ہم اہل سنت کو اس بات پہ آمادہ نہیں کر لیتے کہ شیعہ کفر کا نام ہے، اسلام کا نام نہیں ہے، جب تک ایک ایک سنی بچہ اس سین کا نہیں بنا لیا جاتا اس وقت تک صدیق کے دشمن کا نہ قلم توڑا جا سکتا ہے، نہ زبان پکڑی جا سکتی ہے، نہ حکومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کافروں کو تختہ دار پہ لٹکائے۔ تو ہر کام کرنے کے لیے زمین تیار کرنی پڑتی ہے، ہر کام کرنے کے لیے میدان بنانا پڑتا ہے، ہر کام کرنے کے لیے طریقہ کار تجویز کرنا پڑتا ہے۔ مسجد تعمیر کرنی ہے تو مسجد کے فضائل بتلانا پڑتی ہیں، مسجد بنانی ہے اس کے لیے پیر کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے، مدرسہ بنانا ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے طلبا لانے کے لیے اساتذہ قابل لانے پڑتی، اساتذہ کا پروپگنڈا کرنا پڑتا ہے، اشتہار دینے پڑتی، تعلیم کا نظام بہتر کرنا پڑتا ہے، خوراک کا نظام بہتر کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ نے وہ ایڈورٹائزمنٹ مانگتا ہے، محنت مانگتا ہے، اس کے لیے وہ اسباب آپ پورے کریں گے وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ مسجد کے فضائل نہ بتلائیے، حدیث نہ پڑھیے، ترغیب نہ دلائیے، ہاتھ نہ پھیلائیے، لوگوں کے پاس نہ جائیے، جہاں کھڑیے کھڑی رہے گی، کوئی خود بخود آ کے نہیں بنائے گا۔ مدرسے کی عمارت کھڑی کر دیجیے، قابل اساتذہ نہ لائیے، ایک طالب علم بھی پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ قابل اساتذہ لائے، اشتہار نہ دو، پروپگنڈا نہ کرو، اعلان نہ کرو، ایک بھی نہیں آئے گا۔ جب ہر کام ایڈورٹائزمنٹ مانگتا ہے، ہر کام محنت مانگتا ہے، تو یہ کام بھی محنت مانگتا ہے۔ جب تک شیعہ کے کفر اعتراض دجل شیطنت کو چوکوں پر چوراہوں پر بستیوں میں گلیوں میں شہروں میں کسرات میں چوکوں چوراہوں روڈوں پر عام نہیں کرو گے، حکومت شیعہ کے منہ میں لگام نہیں دے گی۔ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا،
ایران کا
ہندوستان کا،
آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تلخی ہے تو اس تلخی کے بغیر پھر آپ اصحاب رسول پہ تبرہ نہیں بن کر سکتے، نہ آج تک کرایا جا سکا ہے۔ پہلے تمہیں شیعت کو ناسور بنانا پڑے گا، پہلے شیعت کو لوت بوٹی ثابت کرنا پڑے گا، پہلے شیعت سے خنزیر کی طرح نفرت دلانا پڑے گی۔ اور جب آپ نے سنی قوم کو اس سٹیج تک تیار کر لیا، سنی ان کے ساتھ رشتے چھوڑ گئے، سنیت ان کے جنازے چھوڑ گئی، سنیت ان سے کھانا پینا چھوڑ گئی، سنیت ان کے ساتھ تعلقات علیک سلیک سلام دعا چھوڑ گئی، جس دن سنی قوم کو اس انداز میں تیار کر لیا گیا وہ دن پاکستان میں شیعت کا آخری دن ہوگا۔ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کے بغیر حکومت سنتی ہے، نہ اس کے بغیر شیعہ کان دھرتا ہے۔ وہ بکتا اور بھونکتا ہی چلا گیا اور چلا جا رہا ہے، حد ہے گالی کی۔ صحابی رسول کو ماں کی، نانی کی، والدہ کی گالی، تمہیں یہ گالی لکھ کے کوئی تعریف نہیں کرتا، وہ کرے تو صحیح۔ اگلے دن آپ بدلہ لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اس وقت آپ تمام تر اپنی محلے داری، برادری، تعلقات سب بھول جاتے، لیکن اگر اصحاب رسول کو گالی دی جاتی رہے تو پھر تعلقات آڑے، برادری آڑے۔ اس وقت آپ بڑے نرم مزاج اور بہت ہی زیادہ وسیع القلب، بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو صوفی بنا لیتی کہ جی ہم تو ایسی کوئی بات نہیں کرتی، یہ باتیں تلخ ہیں، اسلام نرمی سے آیا ہے، یہ وار ہوتا ہے ہمیں، اسلام نرمی سے آیا، اسلام اخلاق سے پھیلا، یہ ہمیں واضح ہوتا ہے۔ لیکن میں بتلا دینا چاہتا ہوں، میں اس مسئلے کا انکار نہیں کرتا، ضرور اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، ضرور اسلام نرمی سے آیا ہے، لیکن کبھی کبھی بدر بھی آیا ہے اس کی راہ میں، کبھی کبھی اس راہ میں اوہد بھی آیا ہے، کبھی کبھی اس راہ میں خندق بھی آیا ہے، کبھی کبھی اس راہ میں یرموک اور تبوک بھی آئے ہیں، اور کبھی کبھی اس راہ میں پیغمبر کے ہاتھ میں ننگی تلوار بھی آئی ہے، اور کبھی کبھی اس راہ میں یہ واقعات بھی آئے ہیں کہ رسول اعلان کرتے ہیں بیت اللہ کا خراب پکڑ لے تب بھی قطع کر دو. نہیں آئے یہ راہ صوفیو، ایک سبق یاد کرتے ہو باقی بھول گئے. اجتماع ہے صوفیت کا، لیکن یہ وہ صوفیوں کا اجتماع نہیں جو کسی ایرے غیرے پیر اور مرشد کا اجتماع ہو، یہ دہلوی جیسے مرشد کے مریدوں کا اجتماع ہے جس نے ہر ظلم و جور کو للکارا اور اعلان کیا ہے. مجھے آج تک یاد ہے میرے شیخ کہا کرتے تھے، اعلانیہ کہا کرتے تھے، چٹی قبر پوجنے والوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اعلان کیا کرتے تھے
سید بیلوی، عبداللہ شاہ صاحب بیلوی، میرے طریقے سے عبداللہ بیلوی.
میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان شیخوں کے، ہم ان پیروں کے قائل نہیں ہیں جو حقائق پہ پردہ ڈالنا جانتے ہوں، ہم انہی کے قائل ہیں جو حقائق کو اعلانیہ بیان کرنا فرض سمجھتے ہیں، جو میدان عمل میں بوقت ضرورت اترنا ضروری سمجھتے ہوں، جو ظلم و جور کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا ضروری سمجھتے ہوں، ہم ان پیروں، ان مرشدوں، ان شیخوں کے قائل ہیں. ہماری ایک تاریخ ہے، ہم مرشد اس لیے نہیں بناتے کہ اگر بھینس دودھ نہ دے تو اس سے پٹھے دم کرانے، ہم اس لیے نہیں مرشد بناتے. بھینس نے دودھ دینا ہے رب کے حکم سے دینا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں دینا، نہیں دے گی وہ دودھ، دم کا انکار نہیں کرتا، آپ دم کرائیں، لیکن پیر اور مرشد اس لیے نہیں. لفظ مرشد کو سمجھیے، اس کا معنی تو ہدایت کرنے والا ہے، صرف پٹھے دم کرنے والا نہیں. آپ نے اس سے صحیح لین حاصل کرنی ہے، صحیح راستہ لینا ہے، صراط مستقیم کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اس پہ چلنا ہے. صرف یہی تو نہیں ہے کہ چینی دم کرا لی، پٹھے دم کرا لیے، آٹا دم کرا لیا، گائے دودھ نہیں دے رہی، بھینس دودھ نہیں دے رہی، بچہ رات کو رو رہا ہے، لہذا پانی اور چینی دم کرائی اور آپ فارغ ہو گئے. آپ نے سمجھا کہ ہم حق ادا کر دیا ہے طریقت کا؟ نہیں، مرشد کے فرائض بھی کچھ اور ہیں، آپ کے فرائض بھی کچھ اور ہیں. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ میں نے تو یہی تاریخ پڑھی اپنے اکابرین کی اور اولیاء اللہ کی اور مرشدوں کی، میں نے تو یہی تاریخ پڑھی. انہوں نے تو کام کیا ہے. شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی مرشد نہیں تھے؟ کیا خیال ہے؟ شیخ الہند مرشد نہیں تھے؟ اونچی آواز سے بولی، پکی بات ہے مرشد تھے. علامہ رشید احمد گنگوئی مرشد نہیں تھے؟ محمد قاسم نانوتوی مرشد نہیں تھے؟ تو پھر تاریخ پڑھیے ذرا، قاسم نانوتوی شاملی کے میدان میں تلواریں اٹھائے ہوئے کفر سے لڑتا کیوں نظر آتا ہے؟ پڑھیے نا، پھر تاریخ پہ نگاہ ڈالیے، شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ میں کیوں کٹتا ہوا نظر آتا ہے؟ پھر تاریخ پڑھیے ذرا، دیکھیے حسین احمد مدنی جیل کیوں کاٹتا نظر آتا ہے؟ نگاہ دوڑائیے، اس پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہم کس قسم کی پیری کے قائل ہیں یا کس قسم کے مرشدوں کے قائل ہیں، یا انہیں کیا کرنا چاہیے. اور یہ بات تو میں بہت نچلے درجے کی کر رہا ہوں. بہت بڑا مرشد ہے پیغمبر، پیغمبر سے بڑا اس کائنات میں اور کوئی مرشد نہیں. تو نگاہ دوڑائی اس مرشد اعظم پر کہ وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے میدان عمل میں کفر کے مقابلے میں کیوں کھڑا ہے؟ آپ سستی جنت تلاش کرتے ہیں. قدر. میری بات تلخ تو نہیں جی؟
نعرہ تکبیر، میری آواز، میری آواز، میری آواز، جیوے جیوے.
عطا اللہ شاہ بخاری کو بھی آپ مرشد مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین. مانتے ہیں آپ مرشد جی؟ ہتھ کڑی پہنی ہے انہوں نے، میری جیل کاٹی ہے، مصیبتیں جھیلی ہیں، مشکلات جھیلی ہیں، جیل میں چکی پیسی ہے. اس لیے یہ سارے کام ہوئے ہوں گے کہ وہ شخص شرارتی تھا. کہہ دیجیے، ذرا جسارت کر کے کہہ دیجیے. تو کیوں یہ سب کچھ پھر کیوں ہوا ہے اور کس لیے ہوا ہے؟ یہ سبق نہیں ہے تاریخ کا میرے اور آپ کے لیے کہ جب بھی مملکت کے حالات بگڑے ہوئے نظر آئیں، اس وقت میرا اور آپ سب کا فریضہ ہے کہ ہم اس کے لیے لین دیں، سوچیں، طریقہ کار اختیار کریں. ہاں یہ بات درست ہے کہ ہر آدمی کی ڈیوٹی اپنی اپنی ہے، کوئی محدود حد تک ذہن سازی کر سکتا ہے وہ کرے، کوئی میدان عمل میں اتر کے ظالم کا گریبان پکڑ سکتا ہے وہ کرے، اور کوئی ان کاموں کے لیے سرمایہ مہیا کر سکتا ہے وہ کرے. یہ تقسیم کار ہے. جو آدمی جس کام پہ فٹ آتا ہے اور جہاں فٹ آتا ہے اور اس میں جتنی صلاحیتیں رب نے رکھی ہیں، اس کو ان صلاحیتوں سے کام لینا چاہیے اور ان فرائض کو اسے اپنی صلاحیت کے مطابق سر انجام دینا چاہیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج تھک تو نہیں گیا؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں جو گالی دی جا رہی ہے، مجھے اور آپ کو اس گالی کی راہ روکنی ہے یا نہیں روکنی؟ روکنی ہے. کیسے روکنی ہے؟ میرے سامنے یہ عام اجتماعی، میں رات دن جلسوں سے خطاب کرتا ہوں اور یہ قدرتی بات ہے کہ جو آدمی اس طرح ملک میں پھرتا ہو اور آئے دن نئی جگہ نئے لوگوں سے خطاب کرتا ہو، وہ چہرے بھی پہچان لیتا ہے اور نفسیات کا ماہر بھی بن جاتا ہے. میرے سامنے آج عام مجمع نہیں، یہ مجمع کچھ جنگ کا ہے، کچھ پشاور کا ہے، کچھ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے، کچھ ملتان کا ہے، کچھ کہیں کا ہے. آپ گنے چنے ہوئے خاص سین لیے ہوئے یہاں موجود ہیں. اس لیے مجھے آج عام تقریر نہیں کرنی، مجھے تقریر بھی اس ڈھنگ کی کرنی ہے جس ڈھنگ کے آپ ہیں. میں پہچانتا ہوں آپ، یہاں شوجاباد کے شہر کے لوگ کم ہیں. صحیح کہتا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں ہاں، شوجاباد شہر کے لوگ کم ہیں اور دور دراز سے آئے ہوئے زیادہ ہیں، اور جو آئے ہیں وہ ایک عقیدت لے کے آئے ہیں، ایک سوچ لے کے آئے ہیں، ایک سین لے کر آئے ہیں. گویا اگرچہ یہ اجتماع اتنا بڑا اجتماع نہیں ہے جتنے عام کانفرنسوں کے ہوتے ہیں، لیکن ایک لحاظ سے یہ اجتماع بہت بڑا اجتماع ہے کہ عام کانفرنسیں جو شہروں کے چوکوں اور چوراہوں پہ ہوتی ہیں، اجتماعات بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ اسی شہر کا محدود اجتماع ہوتا ہے. یہ اجتماع گویا ملک کا نمائندہ اجتماع ہے. اس میں ہر شہر کا، ہر قصبے کا آدمی تقریباً پورے پنجاب سے بیٹھا ہے. اس لیے مجھے لین وہ دینا ہے کہ جو پورے پنجاب میں کام کرے، وہ لین نہیں دینا ہے کہ جو ایک محدود حلقے تک کام کرے. میں نے سوچ سمجھ کے یہ لین اختیار کی ہے یا یہ طرز گفتگو اختیار کی ہے. میں پاگل نہیں ہوں، یہ میدان ہے میرا رات دن کا تقریر ہے تبلیغ ہے. چہرے پہچان کے بات کرنے کے ہم لوگ عادی بن گئے ہیں.
دنیا قدم بڑھاؤ, حق تمہارے ساتھ ہے.
مولانا قدم بڑھائے,
ہم تمہارے ساتھ.
مولانا قدم بڑھائے,
ہم تمہارے ساتھ.
سیا جی نے, سیا جی نے. انتم سپاہ صحابہ, انتم سپاہ صحابہ. کافر کافر, کافر کافر, کافر کافر.
ایک بات, ایک بات ادب کے ساتھ, درخواست کے ساتھ کہتا ہوں, جو وظیفے حضرت شیخ بتلائیں گے نا اور آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے, اسی کے ساتھ ایک وظیفہ یہ سپاہ صحابہ کا بھی آپ نے پڑھنا.
کافر کافر, کافر کافر.
اگر آپ اعلانیہ نہ پڑھ سکیں, بعض اوقات حالات اجازت نہیں دیتے, ہمت نہیں ہوتی, ہوتے ہیں انسان کے حالات, ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہے, تو آپ خفیہ یہ تسبیح پڑھتے رہیں. اس تمام وظیفوں کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ یہ, اور یہ میں مذاق کے طور پہ نہیں کر رہا, یہ ایمان اور عقیدہ ہے. صدیق کے دشمن کو کافر سمجھنا ایمان ہے, اور اس کو مومن سمجھنا کفر ہے. رب کی عبادت کے منکر کو کافر سمجھنا ایمان, محمد کی رسالت کے منکر کو کافر سمجھنا ایمان, قیامت کے منکر کو کافر سمجھنا ایمان, خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کے منکر کو کافر سمجھنا ایمان, صدیق کی صحابیت کے منکر کو کافر سمجھنا ایمان ہے. اگر آپ صدیق کی صحابیت کے منکر کو کافر نہیں سمجھتے ہیں, تو میں تمہیں مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور یہ بات جذباتی نہیں ہے, یہ بات جذباتی نہیں, یہ بات میں نے بے سوچے سمجھے نہیں کہی ہے. قرآن نص کرتا ہے, سانے اسنین اذھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن الہمس والناس. تک صدیق اس وصف میں تیار ہے کہ رب نے اس کو رسول کا صحابی کہا ہے. لصاحبہ کا لفظ صدیق کی صحابیت, تقدس, شرافت, عفت, دیانت, علم, فام, رفا نبوت پہ دلالت کر رہا ہے, واضح دلالت, قطعی دلالت ہے. لہذا ابو بکر کی صحابیت کا انکار اسی طرح کفر ہے جس طرح رب کی عبادت کا انکار, رسول کی رسالت کا انکار کفر ہے. جو صدیق کی صحابیت کے منکر کو کافر نہیں سمجھتے, پیر ہے تب کافر ہے, مرشد ہے تب کافر ہے, ملا ہے تب کافر ہے, لیڈر ہے تب کافر ہے, حکمران ہے تب کافر. اٹھائیے فتح عالمگیری, جس میں 500 جید علماء اپنی قلم سے یہ تصدیق کر گئے ہیں, من انکار صحبت ابی بکر فہو کافر. جو شخص ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے فہو, کہہ دو فہو کافر. میں تو نہیں اکیلا کہہ رہا, میں کون ہوتا ہوں اتنی بڑی بات کہنے والا. میں نے اکابرین کے فتوے کو نقل کیا ہے, میرا اجتہاد نہیں. ہاں ایک بات ضرور کہتا ہوں, اور مجھے تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہنی چاہیے, وہ ضرور کہتا ہوں کہ سٹیج پر اعلانیہ شیعہ کے کفر کو ایمان اہل سنت عبدالشکور لکھنوی کے بعد اس بحر صغیر میں حق نواز نے بیان کیا اور تادیسویں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں اور اس راہ میں جتنی مشکلات آئی ہیں جھیلی ہیں جتنے مصائب آئے ہیں جھیلی ہیں یہ لفظ کہنا آسان نہیں تھا شیعت کا آج دوتی بولتا ہے شیعت کے ہاتھ میں آج اقتدار ہے شیعت کے ہاتھ میں آج قوت ہے ان تمام تر حالات کے پیش نظر اور باوجود میں نے ان کے کفر کو تشت باندھ کیے جرات کے ساتھ کیے اعلان کر کے کیے حق سمجھ کے کیے سچ سمجھ کے کیے قرآن و سنت کے دلیل کی روشنی میں کیے کیا تھا کرتا ہوں کہتا ہوں گا شیعہ کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے قیامت کی صبح تک کافر رہے گا یہ لے جا ٹھہر ان نعرے بند کرو ان نعرے کم کرو بس گل مکا دیجیے اس کو آپ تلخی کہیں تب بھی یہ کرنی نرمی کہیں تب بھی گالیاں دیں تب بھی میں یہ بات کہوں گا دعائیں دیں تب بھی یہ بات کہوں گا اس لیے کہ کافر کو کافر سمجھنا ایمان ہے اور مسلمان کو مسلمان سمجھنا ایمان ہے مسلمان کو کافر کہنا کفر ہے اور کافر کو مسلمان سمجھنا کفر ہے اس مسئلے کو آپ معمولی نہ سمجھیں اس کی وضاحت ضروری ہے کیا وہ مولوی جواب دے نہیں ہوگا کہ جس کے پیچھے آپ ہمیشہ نماز پڑھیں اس کی خدمت کریں اس کو حضرت حضرت کہیں قبلہ کعبہ استاد بھی کہیں اور پھر اس کو علم بھی ہو کہ یہ شخص کسی شیعہ کے ساتھ رشتہ کر رہا ہے اور رشتہ بھی یہ کہ بچی کا رشتہ دے رہا لے نہیں رہا اور پھر وہ حضرت چپ رہے پھر وہ قبلہ و کعبہ چپ رہے یا گول بات کرتا رہے قرآن دا منکر کافر ہوندا ہے گول بات کرتا رہے وضاحت نہ کرے اور آپ یہ رشتہ کر دیں توجہ ہے میری طرف یہ رشتہ نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ نکاح کے بجائے زنا ہوگا اور اس مولوی کا ہاتھ ہوگا اس زنا میں جس نے مسئلہ جاننے کے باوجود نہیں بتلایا بول بات کیا بات ہوتی ہے یہ بھی کوئی طریقہ ہے جنہیں جی گل بھی کرو تو پتہ ہی کسی نہ لگے اس بات کرنے کا فائدہ جی سپی مرے لٹ ہی بچے نہ اگر لٹ بچائے بغیر سانپ نہ مرتا ہو پھر سانپ پھرنے دی لاٹھی اتنی عزیز ہے کہ پھر سانپ پھرے درست ہے مانتا ہوں بات کہ لاٹھی بچ جائے سانپ مر جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کسی میں یہ کمال ہے یہ وصف ہے وہ یہ کر گزرے لیکن اگر سانپ نہ مرتا ہو تو پھر لاٹھی بچا بچا کے رکھنی اس کو نت نیا رنگ کرانا ضروری نہیں اس کا توڑ دینا ضروری ہے لاٹھی بچاؤ اگر تم سانپ مار سکتے ہو مجھے کیا اعتراض ہے مجھے سانپ مرا ہوا چاہیے لاٹھی بچے یا نہ بچے مجھے لاٹھی کے تقدس سے باس نہیں سانپ کی زہر سے باس ہے تم کب ختم ہوگی جس راستے آپ اسے ختم کر سکتے ہیں کریں طریقہ کار سے اختلاف نہیں ہے اصل جڑ کو ختم کرنا آپ لاٹھی بچا کر سانپ مار لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں اور میں اگر لاٹھی توڑ کے سانپ مار لوں تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے طریقہ کار اپنا اپنا لیکن سانپ مرنا چاہیے یا نہیں مرنا چاہیے سانپ کی زہر پھیلتی رہے سانپ کی زہر سے آدمی قتل ہوتے رہے مرتے رہے اور ہم اس سانپ کو اس لیے کچھ نہ کہیں کہ اگر اس انداز میں کچھ کرتے تو لاٹھی ٹوٹتی اس لاٹھی کو کرنا کیا ہے؟ تازیہ بنانا اس لاٹھی سے. بات تو سانپ کے زہر سے کہ وہ ختم کب ہوگی اور کیسے ہوگی. یہ زہر نہیں ہے، اس سے زہر زیادہ اور کیا ہوگی؟ انتہائی گندی اور خلیج زہر. آپ اس زہر کا اندازہ نہیں لگا سکتی. آپ کو میری باتیں ضرور تلخ معلوم ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی شخص میرا درد دل سن لیتا ہے، مجھے تسلی ہے کہ وہ پھر ہمارے موقف کے ساتھ اتفاق کرتا ہے. بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اب بھی زبان نرم تھی اور تلخ ہوتی تب بھی برداشت. اصحاب رسول کے خلاف، امہات المومنین کے خلاف یہودی سانپ جو زہر پھیلا رہا ہے، اس زہر کا ذرا نمونہ ملاحظہ کیجیے. یہ کتاب ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ملک میں اردو زبان میں گشت کر رہی ہے. حقیقت فقہ حنفیہ، در جواب فقہ جعفریہ، ہزاروں کی تعداد میں یہ ملعون کتاب، گالیوں سے بھری ہوئی کتاب، غلاظت سے بھری ہوئی یہ غلیظ کتاب ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. اس کتاب کے صفحہ 64 پر یہ کافر، اور صرف کافر نہیں بدترین کافر، ابو جہل اور ابی لہب سے بڑا کافر، فرعون اور نمرود سے بڑا کافر، قادیانی دجال سے بڑا دجال. یہ بے ایمان اس کتاب کے صفحہ 64 پہ نوٹ کی سرخی دے کر لکھتا ہے، کہتا ہے نوٹ، مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ نے کیا رکھا تھا؟ مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ نے کیا رکھا تھا؟ یہ لفظ زلیخا طنز کے طور پہ کتا استعمال کر رہا ہے. مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ نے کیا رکھا تھا کہ حضور پاک نے اپنی ہم عمر بیویوں کے ہوتے ہوئے یا دوسری جوان عورتوں کے ملنے کے باوجود 6 سالہ ننی اما جی سے اپنے 50 برس کے سن میں شادی رچائی.
لعنت
آپ شاید اس عبارت کی غلاظت نہیں سمجھے ہیں، یہ صرف سیدہ عائشہ پہ تان نہیں کر رہا بلکہ براہ راست رسول کو گالی دے رہا ہے. لب شادی رچائی احترام کا لفظ نہیں ہے. اپنے باپ کو کوئی نہیں کہتا کہ شادی رچائی گئی. شادی رچائی کا لفظ اس وقت آتا ہے جب غصے میں کہا جائے. یہ کتا رسول کو لفظ شادی رچائی کا کہہ رہا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ ایسے میں تھا کیا کہ نبی نے اس کے ساتھ شادی کیے، اور عورتیں جو موجود تھی تو 6 سالہ لڑکی کے ساتھ 50 سال کی عمر میں کہتا ہے نبی کیوں شادی کر رہا ہے؟ یہ کائنات کا بدترین کافر، دجال اپنے دجال، کتا اپنے کتا، خنزیر اپنے خنزیر، کافر اپنے کافر، جاننی بن جاننی، غلام حسین نقوی جامع المنتظر کا کافر مدرس، یہ پیغمبر پہ براہ راست اعتراض کر رہا ہے، نبی پہ تنقید کر رہا ہے، نبی کو کہتا ہے تو نے عائشہ سے شادی کیوں کی تھی اور اس میں رکھا کیا تھا؟ اس سے بڑا گستاخ رسول پاکستان کی دھرتی پہ اور کوئی نہیں ہے. یہ شخص سزائے موت کا مستحق ہے، یہ شخص تخت دار پہ لٹکنے کا مستحق ہے، لیکن کب لٹکے گا؟ جس دن تم منظم ہو کے سڑکوں پہ آؤ گے.
سواج قلم بڑھاؤ، قلم بڑھاؤ،
تمہاری موجودگی میں پیغمبر پہ اعتراض، تم بتلا تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ موت رہتے آپ نبی نو لبیا کیا یا عشت جی شادی کی سی تیرے پیو نو کیا لبیا تیری ماں وچ کی اس شادی کی کتا کہنا تھا میری یہ زبان تلخ نظر آتی ہے میرے اپنوں کو بھی سنو کل ملاؤں کو لیکن میں ایسا کا حلالی بیٹا ہوں دشمن کو اس زبان میں جواب دوں گا جس زبان میں اس کو تکلیف ہو اسے کوفت ہو اس کو پریشانی محسوس ہو کہ کسی نے نوٹس لیا ہے اور میں واضح کر رہا ہوں کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا جائے گا چاہے اس پر مجھے 10,00,000 نوجوان کی قربانی کیوں نہ دینا پڑی اس کافر کی آگ یہیں ٹھنڈی نہیں ہوئی اسی کتاب میں مزید لکھتا ہے کہتا ہے ایسا کوئی امریکن نیم ایسا کوئی برطانوی لیڈی تھی انداز دیکھ اس کافر کے انداز اس کا لہجہ دیکھ اور اردو زبان میں اور پاکستان میں یہ کتاب بھی موجود ہو مصنف بھی موجود ہو اور لاہور میں بیٹھے اور کوئی قانون حرکت میں نہ آئے مولویوں پیرو تم عورت کی سربراہی کو روتے ہو میں ان کافروں کو روتا ہوں یہ کافر اس دھرتی کو صاف کرنے پہلے ضروری ہے عورت کی سربراہی کے مسئلے بعد میں ہے میں متفق ہوں کہ عورت مملکت کی سربراہ نہیں ہونی چاہیے یہ امت کے لیے عذاب ہے وبال ہے مجھے مسئلے سے اختلاف نہیں لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کافروں کے لیے بھی کوئی انتظام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جی کرنا چاہیے آنا چاہیے امت کو سڑک پہ یا نہیں آنا چاہیے آج کھڑے کر کے تعریف کیجیے پھر اگر آپ چاہتے ہیں جانا رسول پہ اعتراض برائے راست اور پاکستان میں جہاں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان بستی وہاں آج کوئی کتا اٹھ کے کہے کہ نبی نو شادی کرن دی ضرورت کیوں پیش آئی یا فلاں عورت کے ساتھ شادی کیوں کی کون ہے وہ کتا پوچھنے والا کہ نبی نے ایسا کیوں کیا اسے حق کس نے دیا اس بات کا کہ وہ براہ راست رسول پہ تنقید کرے اور ان لفظوں میں کہ ایسا کوئی امریکن نیم تھی نقل کف کف نباشت خلاصت کی خلاصت ہے دل کانپتا ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے اور یہ اردو زبان میں لٹریچر عربی فارسی ہوتی تو معدود لوگ پڑھتے یہ تو پرائمری پاس لڑکے بھی اس لٹریچر کو پڑھ رہے ہیں اور یہ کفر بڑی واضح یہ کفر بڑی وافر تعداد میں واضح لفظوں میں پھیلایا جاتا ہے یہی بے ایمان اسی کتاب میں ایک دوسرے مقام پہ لکھتا ہے کہتا ہے ایسا نبی کے روزے میں دفن نہیں ہونا چاہتی تھی کیوں کہتا ہے اس لیے کہ اسے اپنے کرتوت معلوم تھی تیری ماں واسطے تیری تھی اور بہن واسطے کوئی نہیں لکھتا کہ اس کے کرتوت ایسے تھے ایسا کی بیٹی لاوارس ہے کہ آج تو کتا تھے اس کے کرتوت ایسے تھے لس کرتوت اور امہات المومنین کے لیے اور اس مل مومنین کے لیے جس کا حجرہ جنت بنا اس کے لیے کوئی کافر کہے کہ اسے کرتوت معلوم تھے تو اپنی دے کرتوت دس شام غریباں دس کتیا تو پیغمبر کے گھر تک پہنچ گئے یہ وہ درد ہے جو خدا کی قسم ہمیں چین کی نیند نہیں سونے دیتا یہ شوبدہ بازی نہیں ہے یہ محاشولہ نوائی نہیں حقائق ہے قیامت کے دن میرا دل یا میری شخصیت یا میرا وجود آپ کو بتائے گا کہ میں منافق تھا یا سچا تھا آج میں کیسے تمہیں تسلی کراؤں کہ میرا دل کیا کہتا ہے میں میں کیسے تمہارے دماغ میں بات ڈال سکتا ہوں کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ آج نہیں تمہیں یقین آتا تو قیامت کے دن تو آنا ہی ہے، آپ بھی موجود ہوں گے، میں بھی موجود ہوں گا. سامعین گرامی قدر، میں بات مختصر کرتا ہوں، رات ساری بھیگ گئی لیکن ایک درد دل تھا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا تھا. میں مزید ایک بات کہنا چاہتا ہوں لیکن وہ بات مائک پر لاؤڈ سپیکر پر نہیں کہوں گا،
سپیکر بند کر دوں،
اس لیے کہ گھروں تک آواز جاتی ہے اور الفاظ اتنے غلیظ ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ الفاظ مائیں اور بہنیں سنیں، اتنے غلیظ ہیں. اور جب اتنے غلیظ ہیں تو میں انہیں پیش کیوں کر رہا ہوں؟ نقل کفر کفر نباشت کے اصول کے تحت، اور اس اصول کے تحت کہ رب نے اجازت دی ہے کہ کافر کے کفریا کلمات اگر اس لیے نقل کیے جائیں کہ اس کا رد مقصود ہو اور پبلک کو کافر سے متنفر کرنا مقصود ہو، تو اس وقت کافر کے کفریا کلمات اور اس کی گالیاں نقل کی جاتی ہیں اور پھر رد کیا جاتا ہے. چنانچہ قرآن میں وہ گالیاں جو کافروں نے رسولوں کو دی تھی، شاعر کہا تھا، مجنو کہا تھا، کذاب کہا تھا، معاذ اللہ، وہ رب نے الفاظ نقل کر کے اس کا رد کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب نے وہ الفاظ نقل کیوں کیے؟ تو جواب یہی ہے کہ اس لیے نقل کیے کہ کافروں کی خباثت سے لوگ آگاہ ہوں کہ کتنے گندے لوگ تھے اور کتنی مقتدر شخصیات کو گالیاں دیتے تھے، اور پھر اس کا رد کیا. اگر یہ اصول میرے پیش نظر نہ ہوتا، یہ اصول مجھے اجازت نہ دیتا، تو میں یہ الفاظ زبان پہ نہ لاتا، یہ لانے کے نہیں تھے. لیکن جہاں تک میں مزید احتیاط کر سکتا ہوں، وہ احتیاط یہ کر لیے کہ میں یہ الفاظ میک پہ نہ کہوں، لاؤڈ سپیکر پہ نہ کہوں کہ گھروں میں خواتین تک، بچیوں تک یہ الفاظ نہ پہنچے. لیکن تو اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے جو غفلت کی چادر تان لی ہے، آپ جو سستی اور کاہلی کی ایک لمبی چادر تان کے سو گئے ہیں، آپ نے جو صرف ہیرو راجا کی کہانیاں سن کر اپنے لیے جنت منتقل کرا لی ہے، آپ نے جو کسی اور کہانیوں پر گزارا کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیے ہے، آپ نے بیداری لانے کے لیے، سنیت کو جگانے کے لیے، سنی قوم کو منظم کرنے کے لیے، سنیت کو ایک علم کے نیچے لانے کے لیے، اور اس کفر اور اس خلافت کی ہمیشہ کے لیے راہ روکنے کی غرض سے میں یہ کفر یا کلمات نقل کر رہا ہوں کہ شاید اس صورت میں تم بیدار ہو جاؤ اور تم ہمارے موقف کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکو. توجہ کیجئے، ظلم کی انتہا ہو گئی، قیامت ٹوٹ گئی، اندھیرا چھا گیا، رب کا غضب دستک دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ آج اصحاب رسول کی ماؤں کو گندی اور ننگی گالی، جو گالی کسی عام بازاری آدمی کو بھی کوئی نہیں دیتا اور نہیں دے سکتا ہے، وہ گالی 1400 بعد اصحاب رسول کو جنہوں نے بچے دیے، وطن دیا، جان دی، نیزوں کی انگلیوں کے سامنے کھڑے رہے، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے دین کی اشاعت کر چھوڑی، جنہوں نے بھوک برداشت کر کے پیغمبر کا ساتھ دے چھوڑا، جنہوں نے کفر کے اڈے اکھیڑ پھینکے، جنہوں نے لات و عزی کی شائیں ہمیشہ کے لیے مٹا دی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے ذات حیات کو دور دور تک پہنچایا، جو کیسر، کسرا، انطاکیہ، قبرص جیسے جزیرے علاقے مالک فتح کر کے اسلام کا علم گاڑ گئے, قرآن پہنچا گئے, سنت پہنچا گئے, نبی کی ایک ایک سنت آپ تک منتقل کر گئے, اور سب کچھ بچ کے اپنا سب کچھ قربان کر کے تم تقدیر پہنچا گئے. آج ان صحابہ کو ماں کی گالی, اور وہ بھی ننگی, وہ بھی انتہائی خلیص, وہ بھی انتہائی گندی دی جا رہی ہے جسے میں میٹ پہ نقل نہیں کر سکتا ہوں. سنیو سنیو, ہائے مٹ گئی سنیت, ہائے مر گئے مولوی, ہائے مر گئی قوم, ہائے مر گئے مسلمان. اس حد تک ظلم بھی ہونا تھا ہماری زندگیوں میں. بغاوت بنو امیہ کے نام سے لاہور سے کتاب غلام حسین نجدی کافر ملعون راستی کی چھپی ہے, اس کے سبب 331 پر فاتح مصر عمر ابن عاص صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو ماں کی گالی دیتے ہوئے یہ دجال بن دجال لکھتے ہیں کہ عمر بن عاص کی ماں نابغہ اتنی بدماش عورت تھی کہ ڈاکوں کے لیے اس کی ٹانگیں ہر وقت اٹھی رہتی. کلیجا منہ کو آتا ہے, بتلاؤ میں کہاں جاؤں, کس در پہ دستک دوں. میں آج مشکل مرشد کی قبر پہ دستک دیتا ہوں, میں آج مرشد کے در پہ دستک دیتا ہوں, میں آج مرشد کے گھر دستک دیتا ہوں. مرشدو بتلاؤ میں کہاں جاؤں. یہ سب تک گالی ہے, یہاں تک صاحب والا وارث ہو گئے. 1400 سال بعد ماں دی گال, اور وہ بھی اتنی گندی اور اتنی غلیظ. میں کہاں جاؤں, مجھے راہ بتلاؤ, مجھے دو بتلاؤ, مجھے لائن بتلاؤ. میں مرنے کو پھر رہا ہوں, مرنے کو جانا چلی کر کے میرا رب جانتا ہے. کوئی شبد آبادی اور تسنن نہیں ہے. سچ کہہ رہے تھے یوسف مجاہد, میں نے اولاد کے نام وصیت لکھ دیے کہ میرا وجود بھول جاؤ. تمہارا رب مالک, میں صحابہ کی عظمتوں کے لیے جان دے جاؤں گا, آگے رب جانے اس کی پیاری مخلوق جانے. سپاہ صحابہ کے ہر کارکن کی یہ ڈپٹی ہے, وہ مفادات سے بالا تر ہو کر اس کفر کی راہ روکنے کے لیے لائن ہموار کرے, اپنی صفوں میں نظم و ضبط لائے. سنیو, یہ وہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے میری زبان میں تلخی آئی ہے, جس کی وجہ سے مجھے مشکلات سے گزرنا پڑا ہے. اگر تم ہمارے اس موقف کو صحیح سمجھتے ہو تو اپنے حالات بدلو, اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ, اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ, ورنہ قیامت کے دن تم رسول کو منہ نہیں دکھا سکو گے. کہ اس کی پیاری جماعت نے جس نے سب کچھ قربان کیا, آج ان کی مائیں محفوظ نہیں. آنگن ڈائجسٹ لاہور سے چھپا, اس کا بے ایمان مصنف لکھتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی بیٹی اور اسی طرح تمام صحابہ کی بیٹیاں رب جانتا ہے. یہ درد دل ہے جو میں امت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور رکھتا چلا جا رہا ہوں, اور اس امید پر کہ کبھی اس مٹی میں درخیزی آئے گی, اس امید پر کہ کبھی یہ پودے رنگ لائیں گے, اس امید پر کہ کبھی امت میں بیداری آئے گی. میری زندگی میں نہ آئی تو مجھے ترقی ہے, میری موت کے بعد آ جائے گی. لیکن میں صحابہ کے سامنے جانے کا منہ نہیں رکھتا ہوں کہ ہم زندہ تھے تمہاری بیٹیوں کو گالی, ہم زندہ تھے تمہاری ماں کو گالیے, ہم زندہ تھے تمہاری نانیوں کو گالیے, ہم کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن. سنیو, وقت ہے کہ بیدار ہو کے میدان میں آؤ, تاکہ ان کافروں کے قلم زبان قدم ہمیشہ کے لیے روک لیے جائیں. اگر تم ایسا کام نہیں کرتے ہو تو مجرم ہو. یہ درد دل تھا جو میں نے رکھنا تھا اور رکھ دیا, آپ پورے ملک سے آئے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پیغام کو ان مقامات تک بھی پہنچائیں گے جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں, اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ سپاہ صحابہ کا ساتھ ہر جگہ دیں گے. جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ ان نوجوانوں کے ہاتھ بٹائیں گے. کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک تیاری ضروری ہے, اور میں پر امید ہوں کہ میری قوم سنی قوم ہمارے اس موقف کو سمجھنے کے بعد صرف اتفاق ہی نہیں بلکہ عملاً میدان میں آنے کے لیے تیاری کرے گی. رب العزت مجھے آپ کو صحیح لینوں پہ کام کی توفیق بخشے, صحیح مسجدوں کے ساتھ وابستہ رکھے, اور صحیح پیروں کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی توفیق دے, اور عملی اقدامات کرنے کی توفیق بخشے. اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنا رات چوگنا ترقی نصیب فرمائے. حضرت شیخ کا یہ ادارہ, ان کا لگایا ہوا یہ پودا, یہ ایک دن بہت بڑی دینی یونیورسٹی بنے. حضرت کے جتنے متبصرین, جتنے معتقدین, جتنے مریدین ہیں, رب العالمین ان سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے. ہم سب کو خلوص کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ, اصحاب رسول, امہات المومنین, اولاد رسول, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر